الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ایک طویل عرصے کے بعد آج کی یہ نشست ایک مرتبہ پھر تمہید کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اس درس میں شریک ہونے والوں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ہمارا طریقہ کار یا ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے، سال کے وہ کون سے مہینے ہیں کہ جس میں ناغہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. بہرحال آج اس عمر کی معذرت کی تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ تین مہینے کا وقفہ کیسے ہوا، کیونکہ ماہ اگست میں جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں اعلان ہو چکا تھا کہ اب گفتگو 17 ربیع الاول کے بعد پہلے جمعے کو ہوگی. البتہ یہ 7-8 منٹ کی تاخیر ضرور ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عین وقت پر کچھ ایسے صاحبان ایمان تشریف لے آئے کہ باوجود بار بار بتانے کے وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور جب مجھے انتہائی بد اخلاقی کا ثبوت دینا پڑا تب میں اس قابل ہو سکا کہ آپ کی خدمت میں پہنچ سکوں. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد جب یہ درس شروع ہوتا ہے تو ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو باقاعدگی سے درس میں شریک ہو رہے ہیں اور ابھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مجمع کا انتظار ہوتا ہے، بلکہ صرف وہ لوگ کہ جو ان وقفوں کی وجہ سے بھول جاتے ہیں یا شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی بھی یہ درس شروع ہوا یا نہیں، ان کا ایک ہفتے انتظار میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہر وقفے کے بعد پہلی گفتگو ہمیشہ کسی ایسے موضوع پر ہوتی ہے کہ جس کا گزشتہ موضوعات سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے مسائل فقہ دوبارہ شروع کیے جائیں گے، اور ہماری گفتگو وضو کے مسائل پر پہنچ چکی تھی. وضو کی تفصیل بیان کرنا میرا مقصد تھا، لیکن یہ وضاحت آج ہی کر دی جائے کہ بہرحال آئندہ ہفتے شاید وضو کے مسائل سے بات آگے نہ بڑھے، کیونکہ بعض صاحبان ایمان نے کہ جن کا تعلق کراچی سے بھی ہے اور کراچی سے باہر سے بھی، یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ایک ایسے موضوع پر کہ جس کے لیے یہ تاریخیں ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ کچھ گفتگو چاہیے، یعنی مسائل نکاح. خصوصیت کے ساتھ جو نکاح کے ابتدائی مسائل ہوتے ہیں وہ 3 یا 4 ہفتے کا ایک وقفہ ہوگا جس میں یہ سارے مسائل ابتدائی مسائل مکمل ہو جائیں گے. ان لوگوں کے لیے کہ جو مثلا شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں یا شادی کی تاریخ سے متعلقہ مسائل پر غور کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ماہ شعبان کے پہلے جمعے تک اس درس میں چونکہ کوئی وقفہ نہیں آئے گا, اس لیے وضو کے مسائل بھی زیر بحث لائے جا سکیں گے. ماہ ربیع الاول کا آخری نصف چل رہا ہے, اس اعتبار سے ایک ذمہ داری ہے, ہماری شرعی ذمہ داری بھی اور ایمانی ذمہ داری بھی کہ بہرحال ذکر رسول ضرور کیا جائے. اگر کہ آپ حضرات نے 17 ربیع الاول کے بعد اس سے مسلسل محفل میلاد میں شرکت کی ہوگی. سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی گئی. سورہ آل عمران کی یہ آیت اس اعتبار سے انتہائی جامع آیت ہے کہ اس میں قرآن کریم یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو شریعت پیغمبر اسلام لے کے آئے اس شریعت کی خصوصیت کیا ہے. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام لینے والوں میں سے کامیابی کس کو ملے گی, اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنے سے عام انسانوں کو کیا فائدہ ہوا. آیت اگر کہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہیں لیکن اصول بالکل عام ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے, اس کے بعد اسی کی مناسبت سے وہ یہ تین باتیں اپنے موجودہ معاشرے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے. وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی کہ جو نبی بھی ہے امی بھی ہے. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل, اور اس رسول کے بارے میں ان لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے کتاب تورات میں بھی اور کتاب انجیل میں بھی. یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر, اس رسول کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انہیں امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں عن المنکر کرتا. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, اور جو شریعت رسول لے کے آیا وہ حلال و حرام کا چکر کے جو بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی ناگواری کا سبب بنتا, وہ قرآن کہہ رہا کہ اس رسول کی خصوصیت یہ کہ دنیا میں جتنی بھی طیب پاک اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کرتا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ, اور دنیا میں جتنی بھی خبیث و نجس و گندی چیزیں ان سب کو ان کے لیے حرام کرتا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ, آج کی ہماری گفتگو قرآن کی آیت کے اس رکنے کے بارے میں زیادہ ہوگی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور اس رسول کی ایک خوبی یہ بھی کہ وہ بوجھ, وہ وزن, وہ زنجیریں, وہ بیڑیاں جو ان لوگوں کے اوپر ہیں, ان انسانوں پر, وہ رسول اس بوجھ سے, اس وزن سے ان کو خالی کرتا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ, وہ رسول ہٹاتا اس رہو ان کے وزن کو, والاغلال اور ان کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو, التی کانت علیہم, جو ان لوگوں کے اوپر ایک زمانے سے چلی آ رہی. فالذین آمنوا بہ, اور اب اس کے بعد قرآن کی آیت کا خلاصہ, بس وہ لوگ کے جو اس پر ایمان لائے. وعزرو, اور اس رسول کی عزت کی, اس کی تعظیم کی. ونصرو, اور اس رسول کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی بھی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا. یہ چار باتیں, ایمان لانا ہے, عزت اور احترام کرنا ہے, مدد کرنا ہے, اور اس نور کی پیروی کرنا ہے یعنی قرآن کی کہ جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا. اولئک هم المفلحون, پر انہی لوگوں کو نجات اور فلاح ملے. اب قرآن کی آیت ایک طرف یہ بتایا کہ پیغمبر اسلام کی آمد کے وقت تک یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جو تورات اور انجیل موجود تھی اس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا. دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ شریعت کے جتنے حلال اور جتنے حرام ہیں اس سے نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے, نہ رسول کا کوئی فائدہ, نہ وہ بیکار چیزیں ہیں نہ وہ فضول باتیں, بلکہ اصول اسلام نے یہی رکھا کہ ہر وہ چیز حلال جو تمہارے لیے فائدہ مند اور پاک و پاکیزہ, ہر وہ چیز حرام جو تمہارے لیے ضرر رساں, نقصان دہ اور خبیث. اور یہ بتایا کہ پیغمبر اسلام کے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ تمہارے اوپر کسی بوجھ کو بڑھا دیا جائے. یہ جملہ تو اکثر انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کی زبان سے آ جاتا کہ اسلام ہمیں بہت مشکل مذہب لگتا، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ پابندی وہ سختی، لیکن قرآن اس کے بالکل الٹی بات بتا رہا. قرآن کہہ رہا کہ یہ رسول اس لیے نہیں آیا کہ جو تمہارے اوپر وزن، جو تمہارے اوپر بوجھ، جن زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے، ان زنجیروں میں کچھ اور بڑھا دے، اس وزن میں کچھ اور اضافہ کر دے. نہیں، یہ رسول اس لیے آیا کہ تمہارے اوپر جو وزن ہے، جو زنجیریں ہیں، وہ چیزیں کہ جس میں تم نے اپنے آپ کو قید کر لیا، ان کو ہٹائے، تمہیں آزاد کرے. اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ بتایا کہ زبانی دعوے اپنی جگہ، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اس رسول کے ساتھ چار طریقے سے اپنا رشتہ قائم کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اور اس قرآن کی پیروی کرے گا جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا. خیر، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہماری بنیادی گفتگو آیت کے صرف ایک ٹکڑے کے بارے میں، جو صاحبان ایمان کی اکثر شکایت ہے. درد سے لوگ گھبراتے، ایسی مجالس سے لوگ گھبراتے، قرآن پڑھتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے، مسائل فقہ کی کتاب کو اٹھاتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے، فقط اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں تصور یہ کہ شریعت ہمیں اور زیادہ مصیبتوں، اور زیادہ پریشانیوں میں، اور زیادہ سختیوں میں گرفتار کرنے والی چیز، اور قرآن اس سے بالکل برعکس بات کر رہا. اب دیکھنا یہ کہ قرآن کی بات سچی، جس کے بارے میں زبانی تو ہم یہی کہتے ہیں، یا ہمارا وہ خیال سچا جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے گھبراتے، ان تمام چیزوں سے بھاگتے ہیں کہ یہاں حلال و حرام کا تذکرہ ہو رہا ہو. ہاں، ایک بات یہ بتا دی جائے کہ بہرحال اسلام کچھ ذمہ داریاں تو انسان کو دیتا، مگر اس آیت میں یہی تو خدا نے پہلے بتا دیا کہ ایک چیز ہوتی ہے بوجھ، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا قید ہونا، اور ایک چیز ہے اپنے فائدے کی خاطر کچھ قربانیاں دینا. ایک انسان کو آپ گھر کے اندر بند کر دیں اور اس پر یہ پابندی لگا دیں کہ نہ تم کسی کھیل میں حصہ لے سکتے ہو، نہ تم کسی شادی میں مثلاً جا سکتے ہو، نہ تم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہو، نہ تم کہیں کی سیر و تفریح کر سکتے ہو، بند ہو جائے اس گھر کے اندر. یہ جو آپ نے حکم دیا، اس کو کہا جائے گا قید، اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک وزن ڈالا. لیکن ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا، مثلاً آج کل کے اعتبار کہ اسے ڈاکٹر بننا، اب اسے کسی نے نہیں کہا، لیکن وہ خود یہ سمجھتا کہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے خاطر اپنی دوستیوں میں کچھ کمی کرنا پڑے گی، اپنی سیر و تفریح میں کچھ کمی کرنا پڑے گی، اپنے گھومنے اور پھرنے کے وقت کو کچھ کم کرنا پڑے گا. جو وقت میں فضول برباد کر دیتا، شادی میں جانا ضروری، لیکن بجائے آدھے گھنٹے بیٹھنے کے میں پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ کرتا، اب وہ از خود اپنے اوپر یہ پابندی لگاتا کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. اسے نہ بوجھ کہا جائے گا، نہ قید کہا جائے گا، اس لیے کہ سامنے ایک مقصد کہ یہ تھوڑی بہت قربانی میں جو دے رہا ہوں، اس کا فائدہ مجھے کیا مل رہا. تو قرآن نے پہلی آیت وہ بتائی، وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ رسول طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا. اب ہم جو چیز استعمال کرتے وہ پاک، جو چیز ہم سے دور کی جا رہی وہ خبیث ہے، وہ نجس ہے، اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ یقینی طور پر اس کا فائدہ ہم کو مل رہا. اب اسے بوجھ نہ سمجھا جائے. ہاں، بوجھ وہ کہ جس کو ہم نے خود اپنی گردنوں پہ ڈال دیا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. نماز ہمیں بوجھ لگتی، روزہ ہمیں بوجھ لگتا، خمس کا دینا ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت، حج کے لیے جانا ہمارے لیے بہت دشوار اور دقت طلب بات، حرام سے اپنے آپ کو بچانا کہ غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، حرام پیسے حاصل نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، یہ ہمیں بوجھ لگتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بوجھ نہیں، یہ تو طیب اور خبیث کا مسئلہ، پاک اور نجس کا مسئلہ، یہ تو نقصان دہ اور فائدے مند چیزوں کا مسئلہ. بوجھ وہ ہے کہ جس میں تم نے اپنے آپ کو قید کر رکھا اور تمہیں پتا ہی نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم قید ہو، تم اس کو بوجھ ہی نہیں سمجھ رہے. کاش وہ بوجھ، وہ زنجیریں، وہ قید کے جو ہم نے اپنے اوپر لاد دی اور ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا، اس کے بدلے ہم شریعت کی پابندیاں اپنے اوپر اتنی ہی خوشی کے ساتھ لادتے. اب وہ کیا چیزیں ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی. اور آئیے ایک مرتبہ اور دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جس وقت اس شریعت کو پیش کیا تھا، تو پیغمبر اسلام کے خلاف پہلا اعتراض کیا تھا؟ اسلام کے پاس ایک تو عبادت کا تصور، یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکات، یہی قم، اور اسلام کے پاس اس کے برابر اور اس سے اسی کے برابر اہمیت رکھنے والا ایک معاشرتی زندگی کا تصور بھی، جسے انگریزی میں سوشل لائف کہا جاتا، پیغمبر اسلام جو شریعت لے کے آ رہے مکے کے اندر، پہلا مسئلہ کیا؟ یہی پہلا مسئلہ کہ پیغمبر اسلام نے معاشرتی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اسلامی تاریخ کا بچہ بھی جانتا کہ مکے میں نہ نماز کی بات تھی، نہ روزے کی بات تھی، نہ زکات کی بات تھی، نہ خمس کی بات تھی، نہ حج کی بات تھی، نہ جہاد کی بات تھی. مکے کے اندر جو اتنی مخالفت ہو رہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے معاشرتی زندگی میں بھی ایک انقلاب لانا چاہا، اور یہی وہ اہم ترین مسئلہ کہ جو آج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آج بھی آپ ایسے نمازیوں کو دیکھیں کہ ان کی نماز کو ایک مثال بنا کے پیش کیا جا سکتا، مگر معاشرتی زندگی میں ان کا کردار اتنا گھنونا ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دین سے دور ہوتے بلکہ نماز ایک مذاق بننے لگتی. آج بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے حج بیت اللہ کے سالانہ چکر اتنے ریگولرلی اور اتنی باقاعدگی کے ساتھ ہے کہ آدمی ان کی خدمت پہ رش کرتا، مگر جس وقت وہ کاروباری معاملات کے اندر آتے تو اتنی بددیانتی اور دھوکے کا ثبوت دیتے کہ انسان کے لیے حج ایک مذاق بن کے سامنے آ جاتا. پیغمبر اسلام نے جو پہلی تبدیلی وہ معاشرتی زندگی میں تبدیلی، یہی وجہ تو ہے کہ وہ جملہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں سیرت رسول کے بارے میں، کہ جب ابو جہل سے یہ سوال کیا جا رہا کہ تم آخر رسول کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے، دیکھیے بالکل جاہل آدمی ہے، بالکل ناواقف آدمی مخالفت کرے تو آدمی کو اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن ابو جہل اپنے زمانے کا مجتہد، اس زمانے کا جو بھی اشتہار ہو، اپنے زمانے کا مجتہد، اپنے زمانے کا اسکالر، اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب یہی تو تھا کہ مجھے پتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا، لیکن اگر ہم اس کی باتوں کو مان لیں تو ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے کو غلط قرار دینا پڑے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو چیز ہمارے باپ دادا سے ہمارے پاس آئی وہ بالکل صحیح. اب آپ خمس نکالنے کی بات ہو، یا زکات دینے کی بات ہو، یا روزہ رکھنے کی بات ہو، یا نماز پڑھنے کی بات ہو، اس میں باپ دادا کے طریقے بدلنے کی کوئی بات ہی نہیں. جو آپ کے باپ دادا کا طریقہ، جو ابو جہل کے باپ دادا کا طریقہ، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی، اس کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا. در حقیقت پیغمبر اسلام ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ جن کا تعلق عام زندگی سے تھا، معاشرتی زندگی سے تھا، کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں سے کس طرح تعلقات قائم کرنا، تمہیں اپنے والدین سے کس طرح تعلقات قائم کرنا، تمہیں کاروباری معاملات کو کس طرح نمٹانا، تمہیں شادی بیاہ کے مسئلے کو کس طرح حل کرنا، تمہیں موت کے مسئلے کو کس طرح حل کرنا. یہ وہ چیزیں کہ ہر معاشرے، چاہے وہ اسلام کا معاشرہ ہو یا کافر ہو، باپ دادا سے کچھ چیزیں انسان کو ملا کرتی، وہ چیزیں تکلیف پہنچا رہی، ان چیزوں کو بدلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ابو جہل کے لیے. ورنہ نماز اتنا مشکل مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر بات نماز کی ہوگی تو ابو جہل یہ کبھی نہ کہتا کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے کو بدلنا، ہمیں اپنے خاندان کے نظام کو بدلنا، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اور اس منزل پر اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ابو جہل کتنا ہی برا تھا مگر ایک کریڈٹ تو اس کو جاتا کہ جو چیز اسے قبول نہیں تھی اس نے صاف انکار کر دیا. تعجب ان مسلمانوں پہ ہوتا کہ کتنے ہوشیار اور کتنے چالاک ہیں، کہ طریقہ وہی ہے کہ جو ابو جہل نے اختیار کیا ہوا، مگر پیغمبر اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لیتے. ابو جہل کو یہ معلوم کہ اگر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں تو میرے لیے کلمہ پڑھنا بیکار چیز ہے. وہ بہت آسان تھا اس کے لیے سیاست سے کام لینا کہ پیغمبر اسلام کے نام کا کلمہ بھی پڑھ لے اور اس کے بعد اپنے خاندان کو چلائے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، مگر اس کے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور آج کا مسلمان بڑی آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا. اب میں اس کی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا کہ دیکھو تم پر ایک بوجھ، تم پر زنجیریں، تمہیں بھی نہیں پتا لیکن ہے تم پر. یہ پیغمبر تمہیں ان سے آزاد کر رہا. ہمارا معاشرہ خصوصیت کے ساتھ ایک مثال، کیونکہ مثال میں ہر چیز تو نہیں آ سکتی، ایک مثال، مثلاً ہمارا آج کا معاشرہ شادی بیاہ کے مسئلے میں کتنی زنجیریں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے آپ پہ ڈال رکھی، کتنا بوجھ ایسا ہے کہ جو ہم نے اپنے آپ پہ اٹھا رکھا، جس کے گھر میں تین یا چار یا پانچ بیٹیاں ہو جائیں، اس سے پوچھئے جوانی میں وہ اپنے آپ کو بوڑھا کیوں محسوس کرنے لگتا؟ کیا کوئی بوجھ نہیں کہ جو اسے مسلسل دبایا جا رہا، جو اسے مسلسل پریشان کیے جا رہا؟ قرآن کہتا یہ رسول اس لیے آیا کہ تمہیں آزاد کرے، تمہارے بوجھ کو ہٹائے۔ یہ بوجھ پھر ہم پر کس نے ڈالا؟ یہ وہی ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہماری وہی مثال۔ یہ جو اردو کا محاورہ بھی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہری انسان کو نظر نہیں آتا۔ اس طرح اس حبشی کی مثال، یہ جب چلا جا رہا تھا ایک راستے کے اوپر، راستے میں اسے ایک آئینہ پڑا ہوا ملا، وہ آئینہ کے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا، آئینہ اٹھا کے اس نے جب دیکھا تو اپنی ہی شکل اسے نظر آئی۔ اور یہ تو ایک بہرحال تسلیم شدہ بات ہے کہ ہر انسان دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا، یا اگر سب سے زیادہ خوبصورت نہ سمجھے تب بھی یہ تو خیال کرتا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلی دفعہ آئینہ اس نے دیکھا، آئینے میں اس کی نگاہ اپنے چہرے پر پڑی، کیا دیکھتا؟ کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، پھیلی ہوئی ناک۔ ایک مرتبہ پٹر دیا یہ کہہ کے آئینہ کہ تو اتنا ہی بدشکل تھا تبھی کوئی آدمی تجھے زمین پہ چھوڑ کے گیا۔ ہماری مثال اسی عورت کی طرح کہ عید کے چاند کا لوگ انتظار کر رہے اور اسی وقت وہ عورت اپنے بچے کی نجاست کو صاف کر رہی، اور جیسے ہی نجاست صاف کر رہے اس عمل کے دوران ایک مرتبہ شور و ہنگامہ ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ اس نے بھی بے اختیار آسمان پہ نگاہ اٹھائی، اور جیسا عورتوں کا طریقہ ہوتا تھا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی، اس کی انگلی اس کی ناک کے قریب، چاند تو نظر آ گیا مگر بے اختیار کہنے لگی کہ اس سال عید کا چاند کتنا بدبودار اور سڑا ہوا نکلا۔ یہ چاند کی خرابی نہیں، یہ اس کے جسم کے اس اعضا کی خرابی ہے جو اس کی ناک کے قریب، مگر خیال یہی کر رہی ہے کہ اس سال یہ کتنا بدبودار چاند نکلا ہوا۔ یہی مسئلہ ہمارا کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ خمس، یہ زکات، یہ ہم پہ ایک بوجھ ڈالتا، لیکن جو بوجھ ہم نے خود اپنے آپ پہ ڈالا ہوا اس کی طرف کبھی ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ شریعت میں کوئی خرابی نہیں، وہ ہمارے اندر سے وہ سڑان اور بدبو ظاہر ہو رہی کہ جس کو ہم دیکھ کے کہہ رہے کہ یہ شریعت کا محتاج، یہ شریعت کا چاند کتنا زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا۔ یہ اس آئینے میں کوئی خرابی نہیں، یہ ہماری شکل میں خرابی ہے جو آئینے میں ہم کو نظر آ رہی، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ اسلام ہم پر اتنا بوجھ اور اتنا وزن ڈال رہا، یہ ہم نے اپنے آپ پہ ڈالا ہوا۔ اس وزن کو ہٹا کے شریعت کی پابندی کرے، شریعت کتنی سہل اور کتنی آسان لگے۔ تو میں جو مثال دینے جا رہا کہ مثلاً یہی شادی بیاہ کا انسٹیٹیوشن، اب دیکھیے مسلمانوں میں ذرا سی بھی معلومات رکھنے والا ایک بات بڑے فخر کے ساتھ کہتا کہ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب، پہلا بھی اور واحد مذہب بھی، کہ جس نے ان چیزوں کو دین بنا دیا جنہیں دنیا ہمیشہ، جسے دنیا ہمیشہ دنیا سمجھتی، تو چیزیں ایسی تھی اسلام سے پہلے جن کے بارے میں تصور یہ تھا کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا، اگر تم ان کے قریب گئے تو اللہ سے دور ہو جاؤ۔ اچھا مکان، اچھا لباس، اچھا کھانا، عورت کے قریب جانا، کوئی کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں وہ کہ اسلام سے پہلے کتنے مذہب آئے سب کہتے ہوئے آئے خبردار ان کے قریب نہ جانا۔ اگر کھانا ہے تو فقط اتنا کہ تمہاری زندگی بچ جائے، اگر رہنا ہے تو فقط اس لیے کہ گرمی اور سردی اور بارش تمہیں نقصان نہ پہنچانے پائے۔ تو یہ کام تو جنگل میں ایک جھوپڑی بنا کے بھی ہو سکتا، کھانے کا کام تو نمک کے ٹھیلے اور سوکھی روٹی سے بھی پورا ہو سکتا۔ کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے مکان بنانے؟ بچوں کے ذریعے سے سطر پوشی ہو سکتی، اور اگر سردی اور گرمی کا مسئلہ تمہیں پریشان کرے تو دنیا کا جو سب سے خراب ترین لباس اس سے بھی تم اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچا سکتے۔ اور خبردار اس کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ جتنا عورت کے قریب جاؤ گے اتنا خدا سے دور ہوگی۔ اور آج ایک معمولی معلومات رکھنے والا بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ اسلام کا احسان کہ جس نے اچھے کھانے کو عبادت بنا دیا، جس نے اچھے لباس کو عبادت بنا دیا، جس نے اچھے مکان کو عبادت بنا دیا، جس نے شادی کو عبادت بنا دیا، جس نے تعلقات قائم کرنے کو عبادت بنا دیا، دین کا ایک تصور وہ تھا جو اسلام سے پہلے تھا، جسے آج ہر مسلمان برا کہہ رہا، مگر ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسی پہ عمل ہو رہا کہ روحانیت اسلام میں نہیں، یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے کہ آپ فقط سوکھی روٹی، فقط انجیر کے یا کسی بھی درخت کے دو پتے باندھ کر جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، اور صرف نماز اور روزے میں لگ جائیں، صرف رکوع اور سجود میں لگ جائیں، جو روحانیت عیسائیت میں تھی، جو روحانیت یہودیت میں تھی، جو روحانیت ہندو مت میں ہے، جو روحانیت بدھ مت میں ہے، اسلام ان تمام چیزوں سے بڑی، بلکہ وہ الٹا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا مقصد یہ کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا اور یہ کفران نعمت گناہ کبیرہ میں سے گناہ اسلام نے تصور دیا اور ہر آدمی اس کو مانتا ہے کہ ہاں آج اسلام نے ہمیں قابل کر دیا کہ جو گزشتہ مذاہب کے نزدیک خدا سے دور کرنے والی چیزیں تھیں اسلام کہتا ہے کہ یہی تمہیں خدا سے قریب کریں گی اگر اچھا کھانا کھا کے یہ تسلیم کرو کہ یہ نعمت خدا نے دی اچھا لباس پہن کے دل میں یہ تصور پیدا کہ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار جس نے ہمارے لیے کتنی نعمتوں کو پیدا کیا حقیقت عبادت بنتی چلی جا رہی خصوصیت کے ساتھ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے اور آج تک یہ تصور موجود ہے 20ویں صدی کے اندر کہ عورت ایک ایسا فتنہ کہ جس کے قریب جانے کا مقصد ہے اللہ سے دور ہو جانا سماج یہ سمجھا جاتا تھا پرانے مذاہب بلکہ شاید ایسے مذاہب آج بھی سماج یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے تمام زندگی شادی نہیں کی فلاں عورت نے تمام زندگی شادی نہیں کی اور خدا کے نام پہ اسی طرح بیٹھی رہی یہ کمال تھا اسلام سے پہلے اور اسلام کو کہ جس نے کہا کہ نہیں یہ کمال نہیں یہ سب سے بڑی خرابی ہے کسی کے اندر کمال کیا ہے جو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں اللہ کا رسول بنا کے تو عورتوں سے محبت کرنا میری سنت میں شامل یہ پیغمبر کا جملہ حب النساء عورتوں کی محبت میری سنت میں شامل اور جو میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا وہ بغیر شادی کے زندگی نہ گزارے اچھا یہ ساری چیزیں وہ جو آپ اکثر علماء سے ممبر سے سنا کرتے مجھے ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا لیکن انہی چیزوں کے حوالے سے دوسرے مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہم ممبر سے یہ حدیث بھی سنا کرتے کہ پیغمبر یہ فرماتے کہ نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو نکاح سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہم یہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث سنتے کہ تم میں سب سے بدترین مرنے والا وہ جو بغیر شریک حیات کے مرے عورت ہو تو بغیر شوہر کے شوہر ہو تو مرد ہو تو بغیر بیوی سب سے بدترین مرنے والے تمہارے درمیان وہ جسے شادی نہیں کرتے ہمارے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب راوی نے جا کر حیرت کے ساتھ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھا تھا کہ مولا ایک عجیب خبر ایک عجیب حدیث ہے جو لوگ آپ کے جج کے حوالے سے پیش کیا کرتے میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا یہ صحیح مولا نے پوچھا وہ کون سی حدیث جس پر تجھے یقین نہیں آ رہا کہا مولا میں نے سنا یہ وہ حدیث ہے جسے آیت اللہ یا کوئی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ مولا میں نے سنا کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر پیغمبر اسلام غربت کی اور تنگستی کی شکایت کی لیکن یہ جتنی حدیثیں آپ سن رہے کم سے کم میں ان حدیثوں کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں مجھے پتا کہ اس مجمع کی اکثریت یہ حدیثیں سن چکی مگر یہی مجھے بتانا کہ جو اتنی سنی ہوئی حدیثیں ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے رزق کی کمی کی اور تنگستی کی شکایت کی تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ شادی کر وہ حیران ہو گئے میرے پاس خود کھانے کے لیے نہیں بیوی کو لا کے کہاں سے کھلاؤں گا اور اس کے بعد بچوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ ساری ذمہ داریاں جو آج بھی لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ارے ابھی ہم اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور اتنی ساری ذمہ داریاں تو گھبرا کے اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں اس کی فریاد لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ اسلامی مسئلہ کہ اس کا نان و نقمہ بھی تمہارے ذمے تو راضی کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا کہ پیغمبر اسلام کو جلالا گئے اور تین مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو دہرایا کہ تم شادی کرو شادی کرو شادی کرو کیا یہ صحیح کیا اللہ کا رسول بقول راوی بلکہ راوی کہہ نہیں رہا اس کے ذہن میں یہ کہ ایسی خلاف عقل بات کہہ سکتا کہ ایک آدمی کے پاس اپنے کھانے کی روٹی نہیں اور دوسروں کو وہ لے کے آ جا تو معصوم نے کہا انہو حق خود یہ جو کچھ تم نے سنا یہ حق ہے حقیقت ہے یہی میرے جد نے کہا ان رزق مع النساء والعیال کیا تمہیں نہیں پتا یہ رزق عورتوں اور اولاد کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ جاتی ہیں وہاں پہ رزق جاتا ہم وہ حدیث بھی اکثر سنا کرتے کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام نے اپنی امت کے ان لوگوں کو کہ جو شادی کو پسند نہیں کرتے یہ بشارت دی کہ تم لوگ شیطان کے بھائی, وہ لوگ کے جو شادی نہیں کرتے ہم اخوان الشیاطین وہ شیطانوں کے بھائی, یہ ساری چیزیں ہم سنا کرتے. اور اس کے بعد وہ سلام بھی ہم سنتے جو شادی کرنے کا ہے اور شادی کے بعد کا, مگر شادی مسئلہ نہیں, اگر کبھی ہم یہ سنتے کہ دو رکعت وہ نماز جو شادی شدہ ہونے کی حالت میں پڑھی جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس 70 رکعت نماز سے جو بغیر شادی کی حالت میں پڑھی جائے. تو یہ ساری حدیثیں سننے کے بعد ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ ہاں اسلام نے ایک ایسی چیز کو جس سے دور رہنے کا حکم تمام مذاہب دے رہے تھے ہمارے لیے کتنی بہترین عبادت بنا دیا. مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جتنی حدیثیں آپ نے سنی, یہ جتنے بھی فرمان رسالت اور فرمان قسمت آپ نے سنے, ان سب کا دائرہ کتنا بڑا, ان کا اطلاق کہاں پہ ہوتا. اب ہمارے یہاں ایک وہ تصور جو میں نے اکثر آج سے کئی سال پہلے مجلسوں میں بیان کیا, آج ضمناً وہ بات دوبارہ ایک مرتبہ زیر بحث آ رہی کہ مثلا ہمارے یہاں ایک تصور جس کو علماء لکھتے بھی ہیں کہ العورت کل میت, جو ہندوستان اور پاکستان کا رواج, العورت کل میت کہ جس وقت ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا اس کے بعد اس کی بیوی گویا مردہ سمجھ لی جاتی, گویا اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہندوستان میں بہرحال ایک رواج تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی میت کے ساتھ اس کی بیوی کو بٹھا کے زندہ جلا دیا کرتے. اب یہ تصور اسلام میں بھی آ گیا, مسلمانوں میں بھی آ گیا. خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے ہندی اور پاکستانی مسلمان عورت کی سیوا, عورت کی دوسری شادی ہمارے معاشرے میں یہ کتنا بدترین مسئلہ بنا کے رکھا گیا, جبکہ پیغمبر کر رہا جس میں وہ عورت بھی آ گئی کہ جو پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ شادی کر لو تو ختم. وقت موت جب تمہاری موت آ رہی تو تمہیں شریک حیات کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر وہ ساری حدیثیں آ گئیں کہ جو ابھی تک آپ نے سنی, ایک عورت جو بیوا ہو گئی 30-35 سال کی عمر, اب دنیا تعریف کرتی کہ دیکھیے یہ کیسی عورت, ساری زندگی اس نے اپنے آپ میں صبر کرتے ہوئے, صبر کے ساتھ اپنے آپ پہ قابو پر پاتے ہوئے گزار دی. لیکن یہی چیز تو تھوڑی دیر پہلے قابل مذمت تھی. ایک آدمی اگر ساری زندگی کھانا نہ کھائے, ایک آدمی اگر ساری زندگی مکان میں نہ رہے, ایک آدمی اگر جنگل میں جا کر ایک جھوپڑی ڈال کر ساری زندگی گزار دے, کیا اسلام کی نگاہ میں یہ قابل تعریف ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ قابل مذمت. اسلام کہتا ہے کہ لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام میں یہ تصور اور کنسپٹ ہی نہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے معاشرے میں آتے تو خیر میں نے تو 30-35 کہہ دیے, ایسی مثالیں بھی کثرت کے ساتھ تھی. شاید اب کچھ معاشرہ بدلا کہ 20-22-25 سال کی لڑکی بیوا ہو گئی, اب ساری زندگی اسے اسی حالت میں گزارنا, اگر وہ دوسری شادی کی خواہش ظاہر کرے تو پورا معاشرہ مل کے اس کو اعتراض کا نشانہ بناتا, وہ متہم ہو جاتی, اس پہ الزامات لگنے لگتے. اور اگر وہ بغیر شادی کے گزار دے تو شریف شادی کہلاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے, کہا جاتا ہے کہ اس نے وفاداری اور اظہار کا ثبوت دیا. مگر یہ وہی حماقت جسے معصوم کہہ چکے کہ اگر تمہارے باپ نے ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ کا مکان لیا تو اس میں حماقت کی, اور اگر تم اس میں رہتے ہو تو تم بھی وہی حماقت کر رہے ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے کہ بغیر شادی کی زندگی گزارنا یہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دینا, لیکن جب دوسری شادی کا مسئلہ آ جاتا تو بالکل وہی کنسپٹ کہ جو دنیا کے تمام مذاہب نے پیش کیا تھا سوائے اسلام کے, وہ ہمارے اندر آ گیا. وہ يَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ جو بوجھ تم نے اپنے آپ میں ڈال دیا, کھانا نہیں کھاؤ گے, اچھے مکان میں نہیں رہو گے, شادی نہیں کرو گے, اس بوجھ کو اتارا جائے, تمہیں آزاد کیا جائے, تمہیں دنیا کی نعمتوں سے حلال طریقے سے استفادے کا موقع دیا جائے. مگر جس بوجھ کو پیغمبر نے اتارا تھا ہماری گردنوں سے, ہم نے ایک مرتبہ پھر اس بوجھ کو اپنی گردن کے اوپر ڈال دیا. ایک ایسی عورت کہ جو پورے اپنی زندگی کے 20-22-30 سال بغیر شادی کے گزار رہی, اسلام کی نگاہ میں کیسے قابل تعریف ہوگی, اسلام کی نگاہ میں کیسے اس کی تعریف کی جائے, اسلام کیسے کہے کہ یہ بہت ہی وفادار عورت ہے. یہ جس طریقے سے اس عورت کو ہم برا کہتے ہیں جو بالکل شادی کرنے کو تیار نہ ہو. وہی مسئلہ یہاں پر بھی پایا جاتا. ہاں ایک لمحے کے لیے میں رک جاؤں اور ایک ایسی بات کہہ دوں کہ جو مجھے اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں, لیکن آج کا موضوع ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی کوئی یہی تقریر سنے اور غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ جتنی بھی تقاریر آپ علماء کی سنتے یا تو جیسے طالب علموں کی سنتے جن کا تعلق دین کے مسائل سے ہو, تو ایک بات یاد رکھیں کہ نہ کوئی کتاب مکمل ہوتی ہے نہ کوئی تقریر مکمل ہوتی ہے. ایک مسئلے کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی, پھر اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے آپ کو مستحدین سے رجوع کرنا پڑتا. اب جیسے یہی شادی کا مسئلہ ہے, مرتبہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کہہ دوں, یہ بات ہو رہی ہے مجموعی طور پر نکاح کے مسئلے, لیکن پھر تمام مراجع یہ لکھتے ہیں کہ نکاح بھی کافی چیزوں کی طرح سات قسموں کا ہے. کبھی نکاح واجب ہو جاتا, کبھی مستحب رہتا ہے عام حالت, کبھی حرام ہو جاتا ہے نکاح کرنا, کبھی مکروہ ہو جاتا, کبھی مباح ہوتا. تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ نکاح حرام ہو جاتا. مثلا آیت اللہ خود نے اپنی کتاب میں جو مثال لکھی کہ اگر کسی پر علم دین حاصل کرنا واجب اور اس علم دین حاصل کرنے اگر وہ شادی کرے تو رکاوٹ پیدا ہو جائے. اب وہ یہ نہیں لکھ رہے کہ جو بھی علم حاصل کرے گا شادی رکاوٹ بنے گا, نہیں. اب یہ انڈیویجول کیس ہوگا, ہر آدمی اپنا جائزہ لے گا. اگر علم دین حاصل کرنا اس کے لیے لازم, جبکہ واجب ہو علم دین لازم ہے اس کے لیے, جو شادی نہ کرے تو اس آدمی کے لیے شادی حرام. یا اگر اس موقع پہ شادی اس کو کوئی ضرر پہنچا رہی تو اس موقع پہ شادی حرام. وہ مسائل ذہن میں رکھتے ہو. اب یہ عام بات ہو رہی ہے, مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی خاص عورت کو ذہن میں رکھے کہ اس سے شادی کیوں نہیں کی. ہو سکتا کہ وہ اس کیٹیگری میں جاتی جس کے لیے شادی اس کو مکروہ یا حرام ہو چکی. لیکن ایک عام بات جو معاشرے میں یہ تصور آیا کیوں کہ دوسری شادی کرنا بیوہ کے لیے غلط بات, یہ تو وہی بوجھ جسے پیغمبر نے اٹھایا تھا, ہم نے دوبارہ اپنی گردن جو کٹال دیا, خود ہمیں بوجھ لگتا, یہ بوجھ نہیں لگ رہا. نماز میں بوجھ لگتی مگر یہ 30 سال کی زندگی جس بغیر شادی کے عورت گزار رہی, یہ ہمارے نزدیک تو بہت ہی ہلکی دور کی بات ہے. تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو محاورہ بھی عربی کا ہے کہ قرار اور مطلب اور انسان بارش سے بھاگے اور کرنالے کے نیچے لے جا کر اپنے آپ کو نکال کے کھڑا کر دے کہ بارش سے بھاگ رہا تھوڑی تھوڑی دوسرا دھار بارش نہیں تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہو رہی, گھبرا کے انسان کی یہ پانی ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. اور بنا کہاں پہ نہیں ہے, کھڑا کہاں پہ ہوا ہے, کرنالے کے نیچے جا کے کھڑا ہوا. ہماری وہی حالت ہوگی, نماز سے بچیں گے, روزے سے بچیں گے, حج سے بچیں گے. 40 دن یا 30 دن کی زحمت ہے تو بھائی یہ تو بہت مشکل مسئلہ. اب 30-30 سال کی زحمتوں کو اپنی سرگن پہ ڈال دیں گے اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ایسے ہم کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. ابھی تک کی بات تو وہ جو اکثر بیان کی جاتی ہے. اب میں اس سے ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہوں. میرا موضوع ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا رسول جو نعمتیں ہم کو دینے آیا ہم اس کو بھوکا رہے, جو زحمتیں ہم سے ہٹانے آیا ہم اسے ہم اس سہمت کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے تیار و آمادہ نہیں ہو رہے. اب آئیے اس کے بعد کا دوسرا مسئلہ, اور یہ اس نے بھی زیادہ سخت مسئلہ اور کافی سمجھ تھا اس لیے میں پہلے سے وارن کر دوں. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بغیر کسی معلومات کے دائر جا کے اس کو عمل کرے, حالات کو دیکھنا ہے, کسی مسئلے کو دیکھنا, مگر مجبوری اعتبار سے غلط ایک اور غلط تصور شادی کے حوالے سے ہمارے یہاں آ سکا. اسلام جب کبھی کسی مسئلے کو دیتا تو اس کا حل پیش کرتا, اور حل ہوتا ہے پریکٹیکل حل. دیکھیے ایک حل تو ہے جو کتابوں میں نظر آ جائے, ہماری زندگی میں بہت مشکل. اسلام وہ حل پیش کرتا ہے جو ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے. اگر اس کے حرام کے بارے میں اتنی سخت پابندی تو اسلام نے وہ مسائل بھی رکھے کہ جب انسان کے لیے وقت حرام طریقے سے گزارا کرنا مشکل, کہاں کہاں تک اسلام نے اس کے لیے مسائل کے اندر لچک رکھی, اس کو ایک سبوں کی تو ساری تفصیلات آپ کو ملے. شادی اگر کبھی بہت ہی مشکل مسئلہ بن رہا ہو تو ہوتا کی صورت میں انسان کو حرام سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا متبادل رکھا, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ اور. اور یہ جہاں تک میں نے معلومات کی تقریباً تمام دنیا کے معاشرے کا, اگرچہ اس مسئلے یہ بھی میری معلومات میں ہے کہ آداب و شمار میں بہت ہی فراڈ کیا جاتا, لیکن ایون برطانیہ کے اندر اگر 100 مرد ہیں تو 104 عورتیں تو وہ باقاعدہ آداب و شمار کی صورت میں لے رہے اور باقی دنیا کے جتنے ممالک میں آپ دیکھ لیجیے ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ کہ مرد کم ہے عورتیں زیادہ اگر کی آداب و شمار حدیث کے خلاف بھی چلے جاتے مثلا پاکستان کے اندر موجودہ مرد شماری کے اندر غالباً مردوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی تعداد کم ہے مگر اس کی وجہ ہے تو پتا کہ بہت بڑا حصہ پاکستان میں ایسا کہ جہاں عورتوں کے بارے مرد شماری کے فارم میں جملہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا مردوں کی تعداد نہ دیکھا جائے تو عورتوں کو بالکل چھپایا جاتا ورنہ ایک حقیقی بات یہ کہ آپ اپنے چاروں طرف نکاح ڈالیں خاندان کی حد میں دیکھیں محلے کی حد میں دیکھیں شہر کی حد میں دیکھیں ملک کی حد میں دیکھیں بہت بڑا ایک مسئلہ کہ بہرحال مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ اور پھر جو تعداد زیادہ وہ اپنے مقام پر جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ بطور مثال 100 مرد ہیں اور 104 عورتیں اب 100 مرد 100 عورتوں سے شادی کریں کہ 4 عورتیں شاید بچ جائیں جن کے لیے ہمارے پاس ان کی پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں برطانیہ کی طرح سے ہم زنا کو قانونی قرار دے سکتے امریکہ کی طرح سے گرل فرینڈ رکھنے کے تصور کو بالکل جائز قرار دیا جا سکتا کیونکہ مسئلہ تو موجود ہے یہ 4 عورتیں جبکہ 4 کا فگر غلط دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ 100 مرد ہیں اور 150 عورتیں اب یہ 50 عورتیں کہاں جائیں گے تو ایک مسئلہ اس کے بعد وہ جو 100 مردوں نے شادیاں کی اس میں بھی مسئلے مردوں کا انتقال ہو گئے مرد مر گئے اب جو عورتیں بچی جن میں بہت سی جوان عورتیں 50 کا مسئلہ آلریڈی تھا اس میں 10 عورتیں اور بڑھ چکی اس کا کیا حل دنیا نے اس کا ایک حل نکالا یہ ساری دنیا میں رائے کہ عورت کو زنا کی اجازت دے دو مرد کو زنا کی اجازت دے دو اکثر ممالک کے اندر اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی قانون کے اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا لیکن اسلام اس کا ایک اور حل پیش کرتا وہ ایک ایسا حل کہ جسے قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ایون مسلمان تیار نہیں ہوتے مومن تیار نہیں ہوتے اور مغربی دنیا تو سب سے زیادہ مذاق اڑاتی اسلام کہتا ہے دوسری شادی یعنی دوسری شادی کا مقصد کیا ہے کہ ایک مرد کو ایک کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی بلکہ موجودہ تمام مراجع کے فتوے کے مطابق نکاح ثانی بھی اسلام میں مستحب نکاح ثانی کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہیں اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح یہ بھی اسلام میں مستحب وانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاثا ورباع جو آیت پیش کی رہا ہے عبداللہ ابن عباس کے آگے کہ یہ مستحب ہے کیونکہ قرآن کا ایک حکم کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے پاک و پاکیزہ 2 یا 3 یا 4 تک قرآن کا ایک حکم ہے قرآن کا ہر حکم یہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا تو یہ بھی اسلام کے مستحبات میں سے ایک مستحب لیکن آپ غیروں کو چھوڑ مومنین کرام میں سے کتنے اس چیز کو قبول کرنے کو تیار و آمادہ ہوں گے اور مومنین کرام سے بڑا مسئلہ مومنات کرام کا مسئلہ کہ کتنی ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو اس کنسپٹ کو قبول کرنے کو تیار عورت یہ برداشت کر لے گی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو وہ ساری زندگی بیوہ بیٹھے یہ برداشت کر لے گی کہ اسے طلاق مل جائے وہ ساری زندگی آزاد گزارے یہ برداشت کر لے گی کہ اس کی ساری زندگی شادی نہ ہو مگر یہ برداشت نہیں کرے گی کہ وہ یا کسی کی دوسری بیوی بن کے جائے یا اس کی موجودگی میں اس کا شوہر دوسری بیوی لے کے آئے جس کے بارے میں اکثر میں نہج البلاغہ کو کوٹ کرتا ہوں غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان کہ عورت اگر غیرت کرے وہ کفر مرد اگر غیرت کرے تو یہ ایمان اگر مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کے پاس کوئی اور غیر مرد آئے تو یہ ایمان کی نشانی اور کوئی مرد ایسا ہے جو اس پر راضی تو وہ مرد بے غیرت و بے حیا ہے بلکہ روایت میں اس کے لیے سخت ترین لفظ آیا لیکن اگر عورت کی یہ فطرت بن جائے کہ میرے شوہر کے پاس کوئی عورت نہ آنے پائے یہ کفر ہے اس لیے کہ حکم خدا کی مخالفت حکم خدا کو نہ ماننا حکم خدا کو ٹھکرا دینا اور جو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون سورہ مائدہ آیت 44 آیت 41 آیت 46 3 آیتوں میں آیا جو اللہ کے کسی حکم کو نہ مانے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ کافر ہے مولا نے کہا غیرت المرأة کفر عورت کا غیرت کھانا کہ نہیں میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں مجھے طلاق دے دو پھر دوسری شادی کر سکتے قرآن کی آیت کی روشنی مولا کائنات کے نہج البلاغہ کا فرمان اس کو کفر قرار دیا جا رہا ہے یہ ایک مسئلہ لیکن جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ جب دوسرا نے کہا اسلام میں مستحب بھی ہے اور اس مسئلے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. پیغمبر اسلام کی شادیوں کے بارے میں جملہ دیگر جوابات تھے. جو جواب سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہی جواب تو ہے, یہ جو دنیا اعتراض کرتی ہے مغربی دنیا خصوصاً ایس جی ویسٹ اور ٹائمبی وغیرہ مورخین اتنے گندے اور زہریلے لفظ استعمال کیے جب وہ پیغمبر اسلام کے حرم کا نقشہ کھینچتے ہیں اپنی کتابوں. مگر سوچنے کی بات یہ جواب ہم دیتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کے 53 پہلے سال صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیے اور وہ ایک بیوی بھی ایسی جو عمر میں اس سے بڑی, 40 سال والی روایت کو ہم نہ بھی مانیں تو 28 سال والی روایت بھی بتاتی کہ خدیجہ طاہرہ پیغمبر سے 3 سال بڑی. 53 سال جس کے بعد جوانی کا سارا جوش و ولولا ٹھنڈا پڑنے لگتا اور آخری 10 سال کہ جس میں وہ آدمی اتنا مصروف کہ اس کے لیے اپنے گھر کی زندگی کو ٹائم دینے کا موقع بھی نہیں. 53 سال تک پیغمبر اسلام اتنے مصروف نہ جتنے مدینے میں مصروف ہو گئے. آج غزوہ ہے, کل جنگ ہے, آج وقت آ رہا ہے کل پیغمبر کو خود باہر جانا. 80 جنگیں لڑی ہیں 10 سال میں پیغمبر, یعنی ایک سال میں 8 جنگوں کا تناسب پڑتا اور وہ جنگ بھی پرانے زمانے جس میں لشکر بھی عین وقت میں جمع ہوتا ہے, اسلحہ بھی عین وقت میں جمع کیا جاتا. تو یہ شادیاں معاذ اللہ کسی جنسی خواہش کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس مسئلے کو حل کرنا جو اس وقت مدینے میں پیش آ چکا. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ مسلسل جنگوں کے نتیجے میں مسلمان مردوں کی تعداد شہید ہو رہی اور عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. اب دو اس سے حل ہو سکتے ہیں. ایک حل کتابوں میں بہت اچھا لگے گا مگر عملی طور پہ یہ معاشرے کو خراب کرنا کہ یہ عورتیں جو شہید کی بیوہ ان کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا اب ان کے لیے یہی فخر کافی کہ دوسری شادی نہ کریں اپنے شہید شوہر کے تصور میں زندگی گزار دوں. بظاہر بڑا ہی پرکشش نعرہ, بظاہر بہت ہی خوبصورت سلوگن, بظاہر بہت ہی خوبصورت حل, مگر اسلام جانتا ہے کہ یہ ناممکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے تو وہ اپنے ضبط کریں گی اور پھر جب ان کے ضبط کا وہ بند ٹوٹے تو جس طرح ڈیم کے ٹوٹنے سے تباہی آتی معاشرہ اس طرح بگڑ کے رہ جائے. مغربی دنیا دوسری شادی کو برا سمجھتی لیکن پھر بھی وہ مانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. گرل فرینڈ کو کیوں جائز قرار دیا, جنا کو کیوں جائز قرار دیا, یہ کیوں مانا گیا کہ ایک گھر میں تو ایک بیوی رہے مگر گھر کے باہر مرد کو بھی آزادی ہے عورت کو بھی آزادی. اس کی وجہ یہ کہ مسئلے کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ مسئلہ ہے مگر اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ زنا کو عام کر دو, سوائے اس کے کہ گرل اور بوائے فرینڈ کے تصور کو عام کر دو. اسلام پہلا حل پیش نہیں کر رہا کیونکہ معلوم ہے کہ ایک ناممکن حل. یہ ایسا ہی کہ جیسے غریب جو کئی وقت کے فاقے میں مر رہا اسلام کہے تو مر جاؤ شہید کہلاؤ گے مگر کھانا نہیں. نہیں, اسلام جہاں پہ یہاں تک اجازت دیتا کہ اگر تم مر رہے اور کوئی مسلمان تمہیں کھانا دینے کو تیار نہیں تو تمہیں چوری تک کی اجازت. یہ مسئلہ آ چکا ہے 3 سال پہلے سعودی المسائل میں. تو دوسرا حل کیا تھا؟ مسئلے کے دو ہی حل, یا تو ایک پابندی لگا دو مگر معلوم ہے کہ اس کا بعد میں نتیجہ کتنا برا نکلے گا, یا وہی حل جو اسلام نے پیش کیا بجائے اس کے کہ معاشرے میں حرام بڑھ جائے, زنا بڑھ جائے, گرل فرینڈ کا تصور بڑھ جائے, صاف اور خاصیدار حلال طریقے دوسری شادی کر لو, وہ جو عورت اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, معاشرے میں خرابی بھی نہیں بڑھنے پائے گی. اور جو مرد کی فطرت میں ایک تنوع, وہ جو چاہتا ہے ایک چینج, ایک تبدیلی, وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. پیغمبر اسلام یہ حل پیش کر رہے. عرب کے معاشرے اگر زنا کا تصور تھا مگر دو شادیاں ان کے لیے بھی ذرا مشکل ہو رہی. اور پھر مدینہ تو وہ شہر تھا کہ جہاں عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلمان بھی آ چکے. اب ان کو یہ بتانا کہ دوسری شادی کرو یہ اسلام میں ایک اچھا مگر ایک نئی چیز بہت مشکل ہے کہ لوگ قبول کریں. پیغمبر نے وہی کیا جو ایسے موقعوں پہ پیغمبر کرتے. یہ ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب کبھی کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا جس کے بارے میں پیغمبر کو معلوم کہ میں زبان سے کہوں تب بھی مسلمان آسانی سے نہیں مانیں گے, تو پیغمبر اس وقت کیا کرتے تھے؟ خود وہ عمل کر لیتے تاکہ پیغمبر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ذہنوں سے وہ تصور تو ہٹ جائے کہ کوئی برا کام. مثلاً وہ واقعہ یاد کیجیے کہ مسلمان جنگ خندق میں کامیاب ہو گئے اور کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گئے. اس کے بعد پھر کافروں کا کوئی لشکر مسلمانوں کے سامنے نہیں آیا. اگلے سال پیغمبر نے خواب دیکھا اور پیغمبر کا خواب خود ایک وہی ہوگا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر عمرے کے لیے تیار ہو. مدینے سے نکلتے ہی وہ جگہ ہے جہاں احرام پہن لیا جاتا. سارا لشکر اسلامی نے احرام پہنا اور چلا مکے کی طرف. حدیبیہ کے مقام پہ مکے کے کافروں نے روکا. ان میں طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست دے مگر روکا. پیغمبر اسلام نے صلح نامے پہ دستخط کر دی. مسلمان پورا لشکر غم و غصے میں آ گئے. ہم کمزور ہوتے اور پیچھے ہٹاتے تو بات عقل میں آتی. ہم طاقتور ہیں ہم جو پیچھے ہٹے. لیکن پیغمبر صلح نامے پہ دستخط کر چکے. خیر دستخط تو ایک مسئلہ. اب ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ ایک آدمی احرام پہن کے عمرے کے لیے چل چکا اور اس کو روک دیا جائے. وہ جو احرام ہم پہنتے ہیں پہننا تو ہمارے اختیار میں ہے پہنے نہ پہنے. لیکن ایک دفعہ پہن لیا اتارنا ہمارے اختیار میں نہیں. پھر اس کا پورا طریقہ طواف کرو اور نماز پڑھو اور صحیح کرو اور سر منڈواؤ پھر جا کے احرام اترے. اب کیا کر. اب ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا جو آج بھی کبھی پیش آ جاتا. اس کا ہر علماء نے پیغمبر ہی کے واقعے سے لیا. جامعہ سے احرام پہن کے چلے. جدہ ایئرپورٹ پہ سعودی حکومت نے کہا کہ آپ بلیک لسٹ سے آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. اب ہم کیا کریں. احرام کس طرح اس نے نہ طواف کیا نہ صحیح کی. تو اس کا حل کیا ہے جو پیغمبر نے کہا. کہ پیغمبر باہر آ مسلمانوں کو دیکھا کہا مسلمانوں اب ہم آگے نہیں جا سکتے. اپنا احرام اتار دو وقت سر مون لو. اس لیے کہ عمرے میں احرام پہننے کے بعد چار کام کرنا واجب. خانہ کعبہ کا طواف وہاں جا نہیں سکتے. خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا پڑھ نہیں سکتے. پھر صفا مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑنا دوڑ نہیں سکتے. لیکن آخری عمل ہے سر منوانا. وہ تو ہم کر سکتے ہیں سر منوانا. مسلمانوں نے سنا مگر اتنے غم اور غصے میں کہ پیغمبر کی بات سن رہے عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں. کیسے بغیر عمرے کے ہم کیسے اپنا احرام اتار دیں. یہ کیسے ممکن. دل ہی نہیں مان رہا ہے مسلمانوں. جیسے میں نے اپنے ساتھ یہ واقعہ دیکھا عام زمانے کہ لوگ احرام بحرام پہن کے چلے. گلے میں ہار پڑے ہیں مٹھائی کے ڈبے لوگوں نے دیے امام دامن باندھے. اب اس کے بعد جب ایئرپورٹ سے واپس کیا جا رہا ہے تو بڑی شرمندگی. کس طرح جا کے ان لوگوں کو فیس کریں گے جو مٹھائی کے ڈبے لے کے آئے. کس طرح جا کے ان کو جواب دیں گے جنہوں نے اتنے موٹے موٹے پھولوں کے ہار پہنائے. کتنی شرمندگی ہوگی کتنی قسمت ہوگی. اور چلے یہاں تو پھر بھی برداشت کرنا پڑتا کیونکہ ہم مجبور ہیں. لیکن وہاں تو ہم طاقتور. ہم چاہیں تو ایک منٹ میں مکے پر قبضہ کر سکتے. ہم کیوں واپس جائیں. پیغمبر نے پھر کیا کیا. پیغمبر نے دیکھا کہ میں تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کوئی مسلمان تیار نہیں. پیغمبر خود خیمے کے باہر جا کے بیٹھے اور لائٹ کو بلوا کے اپنے سر کو منوا لیا اور اپنا احرام اتار لیا. اب جو پیغمبر کو لوگوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ لوگوں کو ہوش آیا. اور وہ لوگ کچھ تو وہ لوگ تھے جو غم و غصے میں تھے. کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر بغیر عمرے کے احرام اتار دیا تو کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے. لیکن اس پیغمبر نے بھی احرام اتار دیا اب کون ہمارا مذاق اڑائے گا. چنانچہ ان لوگوں کو بھی اطمینان ہوا. تو یہ پیغمبر کی سیرت میں شامل کہ جب کوئی ایسا حکم پیغمبر دیتے کہ جو ہے تو اہم معاشرہ تیار نہیں ہوتا عمل کرنے تو پہل خود پیغمبر کیا کرتے. اس طریقے سے وہ مسئلہ کہ جو گھر میں پالا ہوا بیٹا وہ سگے بیٹے کی مانند ہو جاتا. پیغمبر یہ کنسپٹ ہٹا رہے کہ زید کو واقعہ ہمارے سامنے آیا. یہاں بھی یہی مسئلہ بیوہ عورتوں سے شادی کرو لیکن ہر مسلمان شرما رہا. ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کیسے لے کے آئے. پیغمبر نے پہلی اپنی مثال پیش کر دی اور جتنی شادیاں کی ایک کے علاوہ ساری شادیاں بیوہ عورتوں سے کی. اور ایسی ایسی بیوہ عورتیں بھی کہ جن کے دو دو تین تین نکاح اس سے پہلے ہو چکے تاکہ وہ تکبر ختم ہو جائے کہ کوئی بری بات جب اللہ کا رسول کر رہا تو ہمیں بھی کرنا. ایک فرق کے ساتھ کہ ہمارے اوپر چار کے بعد پابندی پیغمبر کے اوپر پابندی نہ تھی. تو یہ مسئلے کا عملی حل جو پیغمبر نے زمانن بھی کہا عملن بھی کر کے دکھایا. مگر آج ہمارا معاشرہ مومن معاشرہ پیغمبر کا نام لینے والا معاشرہ پیغمبر کے لیے جان دینے والا معاشرہ کتنے لوگ ایسے کہ جو اس مسئلے کا یہ حل قبول کرنے کو تیار ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جی وہ میرے پاس ایک بیوی کے لیے بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا دوسری شادی کیوں کروں. وہی بات ہوئی جو میں نے حدیثیں شروع میں عرض کی کہ آپ پہلی شادی کے موقع پہ جو حدیثیں سنتے وہی حدیثیں دوسری شادی کے لیے بھی. وہی جملہ معصوم کا کہ ان رشتہ مان نسا ایول حیال. یہ رشت عورتوں اور نسا کا لفظ بھی جمع کا لفظ ہے. عورتوں اور بچوں کے ساتھ خطرہ وہ مسئلہ نہیں. جس طرح پہلی شادی کے وقت اگر کوئی یہ مسئلہ پیش کرتا تو ہم اور آپ ہی کہتے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. قرآن نے لکھا ہے کہ نہیں, جو لہم اللہ من فضل, تم شادی کرو اللہ تمہیں غنی کرے گا. تو دوسری شادی کے وقت بھی بےحل ہی وہی مسئلہ, وہی حدیثیں آتی ہیں, وہی آیتیں آتی ہیں, وہی فلسفہ اسلامیہ تھا. لیکن ہاں یہاں بھی ایک منٹ کے لیے رک جائیے اور یہ ضرور ذہن میں رہیے کہ جس طرح پہلی شادی بھی بعض اوقات حرام و مکروہ ہو جاتی, تو بعض لوگوں کے لیے دوسری شادی بھی کبھی حرام و مکروہ ہوتی. یہی وجہ کہ ہمیں بار بار ایک حکم دیا گیا کہ تمہیں اپنے معاشرے کے کسی آدمی کو مثال بنا کے نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے, وہ ایسا کیوں نہیں کرتا. تمہیں دیکھنا ہے رسول اور امام کے مسئلے کو بس. ایون مرضی ہمارے نزدیک حجت نہیں. امام خمینی اور آیت اللہ خمینی کا عمل, ہم آیت اللہ کوئی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں. ہاں ضرور ہے کہ ایک گائیڈنس ملتی, ایک اطمینان جن کو حاصل ہوتا, مگر حجت صرف معصوم کا عمل ہوا کرتا. اس لیے کہ عام افراد کے مسئلے بدلتے رہتے, ہمیں اسلام کے مجموعی حکم کو دیکھنا. ہاں یہ میں پھر کہہ دوں کہ واجبات کی بات میں نہیں کر رہا, یہ سنت موقدہ بھی نہیں. خود پہلا نکاح سنت موقدہ, دوسرا نکاح سنت ہے موقدہ نہیں. لیکن بہرحال مسئلے کا ایک حل, خصوصاً وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں, خصوصاً بولو. ویسے تو یہ کسی کا بہانہ بھی قبول نہیں ہوگا, لیکن خصوصاً ایسے لوگ اس مسئلے کا یہی ایک عملی حل. لیکن پیغمبر اسلام معاشرے کو آزاد, ہلکا پھلکا اور ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی آدمی اپنے آپ پر کوئی پابندی وہ نہ لگائے جو اسلام کے خلاف. لیکن 100 مرد 100 عورتوں سے شادی کر کے 10 یا 15 یا 20 عورتیں جو باقی بچیں وہ قیدی کی مانے, ان پر ایک بوجھ. اور ہمارے انڈین اور پاکستانی معاشرے میں بیٹی کا بوجھ ڈائریکٹ اس کے باپ کا بوجھ ہو جاتا, ماں کا بوجھ ہو جاتا ہے, بھائی کا بوجھ ہو جاتا ہے, بڑی بہن کا بوجھ ہو جاتا. اتنے سارے آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا سمجھ رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا یہ رسول کیوں آیا ہے, وہ یزا انہم انہم اسرا ہوں بلا اولاد التی بانت علیہ. بانت ماضی کا پاس ٹینس کر دیا. یہ رسول اس لیے آیا کہ وہ بوجھ تمہاری گردن سے اتار دے, وہ زنجیریں کھول دے کہ جو تم پر پہلے زمانے میں ڈالی گئی جس سے تمہیں قید کیا گیا تھا. مگر رسول کے ماننے والوں اس بوجھ کو جو پیغمبر اتارنے کے لیے آیا اور مزید اپنے اوپر بڑھا لیا, اس کا مقصد میں یہی ہوا کہ ہم نے نہ رسول کو سمجھا نہ مقصد رسول کو سمجھا. وہ قرآن کی آیت کیا ہے, والذین آمنوا به, بس نجات انہی کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے. ایمان دل کا عمل. اگر یہی سے ہم پیغمبر کی سنت سے متفق ہوں اور کہیں کہ نہیں یہ 2 شادی ایک وقت میں کی جائے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہی کی منزل نہیں. اور پھر قرآن کہہ رہا وہ افضلو, ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پیغمبر نے کہا کہ جو میری سنت کو خفیف سمجھتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تعظیم ہے یہی کہ جو پیغمبر نے کہا اور جو پیغمبر نے کیا. تاریخ میں تو ہمیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں, ایک صحابی ساری زندگی گرے باندھ کے بٹن نہیں لگا. کیوں بھائی, کیا وجہ, کیا راز ہے؟ جب پیغمبر سے میں نے پہلی ملاقات کی تھی اس دن پیغمبر کے گرے باندھ کے 2 بٹن کھلے. کوئی مسئلہ ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, ایک مباح کام ہے, کسی وجہ سے بٹن کھلا ہوا ہوگا. مگر نہیں, میں نے پیغمبر کو دیکھا. اب عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی وہی کروں. ہمارے سامنے تاریخ آتی کہ ایک ایسے شخص کو جو صحابی نہیں مگر سید الصحابہ کہلاتا, یہ اطلاع ملتی ہے کہ پیغمبر کے زندان مبارک شہید ہو. کون سا دانت شہید ہوا یہ پتا نہ چلا, تو 32 دانت توڑ دیے. وہی ویسے پتا نہیں تھا. مطلب ہمارے سامنے مثال آتی کہ جب پیغمبر کے انتقال کے بعد لوگ حج پہ جا رہے ہیں, راستہ سیدھا, مگر دیکھا گیا کہ بہت سے سہار سیدھے راستے سے اسے گھوم گھوم کے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ کہا کہ جب ہم پیغمبر کے ساتھ آئے تھے تو پیغمبر اس طرف کے نیچے سے بھی گزرے تھے, اس طرف کے نیچے سے بھی گزرے. ٹھیک, آج دوسری سڑک بن گئی, لیکن پیغمبر ان درختوں کے نیچے سے گزرے. اس وقت وہی راستہ تھا. ہم سنت رسول کی پیروی کرنا چاہتے. یہ ہے الزرو, پیغمبر کی اتنی تعظیم کہ جو عمل پیغمبر نے جس وقت کیا ہے تو اے نہیں ساری زندگی اس کی توبہ کرنا. وہ نصرو, اور پیغمبر کی مدد کرنا. میں بار بار یہ تقاریر میں کہہ چکا ہوں, پیغمبر کی مدد کا کیا مقصد؟ پیغمبر کو اپنی حکومت قائم نہیں کرنا, پیغمبر کو اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں چاہیے. پیغمبر کی مدد کا مقصد جو شریعت پیغمبر نے کیا ہے اسے پھیلاؤ. بس تبع النور الذی, اور پھر پیروی کرو اس قرآن و اہل بیت کی جسے رسول لے کے آئے. اولئک هم المفلحون, تب تمہیں نجات ملے گی. تو چاروں چیزیں, ایمان ہو, عظمت رسول کا تقاضا ہو، مدد کا تقاضا ہو، یا پیروی کا تقاضا ہو، تو چاروں چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ کم سے کم پیغمبر کی سنت کے کسی عمل میں انسان دل میں یہ نہ کہے کہ یہ تو غلط بات، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم نے مقصد رسول کو نہیں سمجھا ہے. اگر اب تک پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی شریعت پر ہمارے اعتراضات باقی، اور پیغمبر اسلام کے میلاد کا صحیح طریقہ یہی کہ ہم کم سے کم یہ دیکھیں کہ پیغمبر اس دنیا میں جن قیدوں کو ختم کرنے آئے تھے، کہیں ہمارے معاشرے میں دوبارہ وہی زنجیریں تو اپنے آپ پہ نہیں ڈالتی، بس یہ ہم کو غور کرنا ہے. اور اسی کا عملی مطلب جب آپ غور کریں گے تو عملی مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دین کو معاشرے میں پھیلائیں. اور آج کی تقریر میں دو مقام پہ آیا کہ دین پھیل نہیں سکتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس فقہ کی مکمل معلومات نہ ہو، کیونکہ آج ہی کی تقریر میں دو ایسے مسئلے آ گئے کہ جس میں فقہ کی بہت زیادہ تفصیل، کہ نکاح سب حرام ہو جاتا ہے سب مکروہ ہو جاتا ہے. یہی سبب کہ اس درس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت مسائل فقہ کو دی جاتی. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آئندہ جمعے سے اس درس کو صحیح معنوں میں شروع کیا جائے، کیونکہ اب تک کی روایت یہی رہی کہ جب بھی ایک لمبے وقفے کے بعد درس شروع ہوتا تو بہت کم مومنین کرام ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ جب یہ درس ربیع الاول میں شروع ہوا تو مجھے اب تک یاد ہے کہ صرف دعا دیے. البتہ میں نے اپنی تقریر پوری کی اور بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا. اس وقت کسی نے مجھے بتایا کہ مثلا ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری، آپ کو پتا ہے کہ عیسائی پادری ایک ہفتے پوری تیاری کرتے ہیں پھر ان کو ایک لیکچر دینا ہوتا. بہت زیادہ تیاری کرنے کے بعد اتوار کے دن چرچ پہنچا کہ آج مجھے اپنا پورا لیکچر دینا. تو دیکھا کہ برف باری تھی، صرف ایک کسان آیا اور کوئی نہیں آیا، پورا چرچ خالی پڑا. چرچ اندر سے اگر آپ نے دیکھا خصوصاً وہ چرچ کا درمیانی کمرہ جسے چیپل کہتے ہیں، جس کے اندر عبادت ہوگی، کتنا وسیع اور عید ہوا کرتا. صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا، بہت زیادہ پریشان سا ہوا کہ کیا کیا جائے. بکری تو میں نے بڑی دھواں دھار سے تیار کی، اس کو ایک آدمی کو کیا سنائے. کسان سے پوچھا کہ بھائی میں کیا کروں، اس نے کہا کہ آپ مہاراج مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، عقل مند ہیں، صاحب علم ہیں، میں آپ کو کیا مشورہ دوں. البتہ میرا طریقہ یہی کہ جب سبھی میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ لے کے جاتا ہوں تو اگر باقی جانور نہ ہو، فقط ایک جانور کھڑا ہو، تو میں اسے بھی بھوکا چھوڑ کے نہیں آتا، بلکہ اس کو جو چارہ لے کے آیا ہوں کھلاتا ضرور. بڑی ہمت آ گئی پادری میں کہ بہرحال ایسا ہمت والا انسان. پورا اس نے لیکچر دیا دو گھنٹے تین گھنٹے، جو سروس ہی چرچ میں تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں. تقریب کرنے کے بعد کہا کہ بھائی اب تمہاری کیا رائے، جو کچھ میں نے کیا صحیح کیا. تو کہا کہ بہرحال آپ بہت بڑے آدمی ہیں، عالم ہیں، عقل مند ہیں، میں آپ کو کیا مشورہ دوں. البتہ اتنی بات میں جانتا ہوں کہ جب میں چارہ لے کے جاؤں دس جانوروں کے لیے اور ایک کھڑا ہوں، اس کو دس تک چارہ کھلا کے نہیں آتا ہوں، فقط ایک جانور کا چارہ کھلا کے واپس آ جاتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی یہی مسئلہ ہو کہ پانچ مومنین کرام بیٹھے اور یہ کہیں کہ آپ نے پچاس آدمیوں کی غذا ہم کو دے دی. یہ معلوم نہیں تھا کہ آج بھی تقریباً جو ہمارا عام مجمع ہے وہ آ جائے گا. چنانچہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جنہیں میرے اس غلط خیال کی وجہ سے ایک جمعہ اور ان کا اس طرح سے مسائل کی حد تک ضائع ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ماہ شعبان کے پہلے جمعے تک تک وہ ہمارا وعدہ ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ کوئی وقفہ نہیں آنے پائے گا. آگے